سبحان الله عما يشركون الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا السيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرخانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلوات سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده جن زبانوں پر اللہ کا کلام اللہ کی حمد جاری ہو ان زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے, شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آیا تاثیر ہونا چاہیے یا نہیں. جس زبان پر صدق دل سے اللہ کا کلمہ جاری ہوتا ہے اور نام اللہ آتا ہے, حمد الہی آتی ہے, وہاں تاثیر خود بخود آ جاتی ہے. مگر اس عقیدے کو ہر دل میں محسوس کیا ہے یا نہیں کیا سوال یہ ہے. اس تاثیر کے عقیدے کو کیا ہر دل میں محسوس کیا ہے؟ کیا ہر دل گواہی دیتا ہے کہ ہماری زبان سے جب حمد الہی نکلتی ہے تو ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, ہماری بات وزن رکھتی ہے, ہمارا کردار اس کی تاسی کرتا ہے, ہمارا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے؟ کیا یہ قلب بھی محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ یا پھر یہ کیفیت بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی ہم نے اللہ کی طرف تھوڑی سی عبادت کی, تھوڑی سی جنبش زباں ہوئی, ذرا سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور وہ فوراً شرط قبولیت رکھ چکا ہوگا, جو کہ اکثر انسان سمجھتا ہے کہ ذرا سی عبادت ہوئی. عبادت کیا ہے؟ عبادت کی کیا کوئی پیمائش ہے؟ عبادت کیا کوئی برن ہے؟ نیکی کی کوئی حدود ہے؟ آپ کی ساری عبادتیں ایک لا محدود عابد کی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہیں. جب ان کی عبادتیں لا محدود ہیں تو آپ کی عبادتیں کیسے محدود رہ سکتی ہیں؟ جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے جب وہ لا محدود ہے تو جو عبادت گزار ہے وہ محدود عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جب عبادتیں محدود نہیں ہیں تب انسان امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اجر بھی محدود نہیں ہوگا. محدود عبادتیں رکھنے والے پھر محدود اجر مانگیے, محدود اجر کی توقع کیجیے, بڑی بڑی امیدیں مت باندھیے کہ یہاں میری دعا زبان سے نکلی اور وہاں شرف قبولیت ہو گئی. نہیں, کچھ چیزیں حائل ہو رہی ہیں, کیا چیزیں حائل ہیں؟ پروردگار عالم, کیوں تاثیر زبان کو قلب کی ضرورت ہو گئی ہے؟ کیوں کر تاثیر زبان کو قلب کی آمادگی کی ضرورت ہے, قلب کے مطمئنہ کی ضرورت ہے, قلب کے صداقت کی ضرورت ہے, تاثیر زبان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں چھوڑیں گے تو وہ دعائیں حائل ہوتی چلی جائیں گی, وہ دعاؤں میں مستجابیت میں حائل ہوتی چلی جائیں گی. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ایسا مارکا ہے اسلام کا کہ جو خطیب منبر ہوتے ہیں نا, وہ سمجھاتے نہیں ہیں, خطیب منبر چاہے وہ کسی بھی منبر کے ہوں، کہیں سے بھی بیان ہو رہی ہو باتیں، نہ آپ یہاں سمجھنے آئے ہیں نہ خدا نہ خواستہ میں یہاں سمجھانے آئی ہوں، اتنی میری استطاعت نہیں ہے. یہ وہ صدقہ ہے حسین مظلوم کا کہ یہاں بیٹھ کر آپ اور میں ایک آئینہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے یہ ہم ہیں. آپ اور میں دونوں ایک آئینہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں خود کو دیکھتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے جاتے ہیں یہ ہم ہیں. ہم یہاں پر صرف خود کو جھنجھوڑنے آئے ہیں، نہ سمجھنے کوئی آیا ہے نہ میں نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اس اطمینان سے ہم یہاں پر آتے ہیں کہ سننے والے بھی باعقل ہیں اور کہنے والا بھی محتاط ہے. سننے والا بھی پڑھا لکھا مجمع ہے، باشعور مجمع، اور کہنے والا بھی محتاط ہے. تو لہٰذا یہاں پر کوئی کسی کی اصلاح کرنے نہیں آیا ہے، کوئی کسی کو مطلع کرنے نہیں آیا ہے، کوئی کسی کو تربیت دینے نہیں آیا ہے، صرف ایک آئینہ دکھانے آئے ہیں کہ وہاں اپنے آپ کو خود دیکھیے اور کمپیریزن کیجئے کہ کہاں ہیں اور کہاں ہونا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا زندگی میں. بس یہی چیز تو ہے جو ایک قلب کو اگر اطمینان ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ بڑی بڑی عقیدتوں کی گواہی دینا اور محبتوں کے دعوے کرنا، اللہ کو یہ سب کچھ صرف نہیں چاہیے، اللہ کو اس کے ساتھ بہت کچھ چاہیے تھا، بہت کچھ چاہیے تھا. اور وہی قلب آمادہ ہو سکتا ہے رب کی طرف جس میں خیر بھرا ہو، جس قلب میں خیر بھرا ہو. قلب جو ہے وہ خیریت پسند ہے، خیریت پسند ہے. ابھی چند لمحوں پہلے جو آپ نے ایک اعلان سنا تھا، جب قلب مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ میری اور میرے اطراف سب خیریت ہوگی، جب میری اور میرے اطراف سب خیریت ہوگی تو قدم خود بخود آمادہ ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی عمل کے لیے. انسان خود بخود گھر سے چل پڑتا ہے، کیونکہ آپ کسی سے معمولی دنیا کا کام نہیں کرا سکتے. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کوئی معمولی دنیاوی چیزیں کسی کو زبردستی نہیں کرا سکتے. یہ تو ہماری عقیدت تو الگ، ہمارا تو ایمان ہے اس بات پر، صرف عقیدت کی بات نہیں ہو رہی، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہماری موجودگی سے پہلے یہاں کوئی موجود ہوتا ہے. جس کی موجودگی کا احساس ہو تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو انتظار کروائیں، اس کو انتظار کروائیں کہ آپ ٹھہریے، ابھی خیریت کا اطمینان نہیں ہوا ہے، آپ ٹھہریے، ابھی اطمینان نہیں ہوا ہے. نہیں، جو قلب خیر پسند ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر آ گئی فصل بکا، پھر بال کھولو فاطمہ، پھر شے کا غم تازہ ہوا، ہر لب پہ ہے اب شور و شین، ہر گھر میں ہے پھر یا حسین، لو پھر محرم آ گیا، اب بال کھولو فاطمہ. خیریت پسند جو قلب ہوتے ہیں نا، وہ خیر ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ جاتے ہیں. اب وہ قلب اگر خیریت پسند ہے تو ذہن کیا ہوا؟ کیا خدا نہ خواستہ شر پسند؟ نہیں نہیں، دیکھیے ذہن کبھی بھی شر پسند ہوا نہیں کرتا. ذہن ایک پروگریسو ذہن ہوا کرتا ہے جس میں ابتدا میں کئی اقسام ہیں ذہن کی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ مختلف انداز کے ذہن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر ذہن کا میکانزم ایک جیسا بنایا ہے، مگر آپ ایبلٹی دیکھیے سب کی مختلف ہے. خلقت سے رب نے سب کو ایک جیسا بنایا، مگر ہر ایک کی حرکت اور ہر ایک کی استطاعت اور ہر ایک کی فضیلتیں اور ایبلٹی سب کی مختلف ہیں. تو یہ اتنی مختلف کیسے ہو گئی ایبلٹی؟ سنیے کیسے ہوئی. پہلی منزل پر کبھی کبھی ذہن شر پسند ہی ہوتا ہے، بہت آمادہ ہوتا ہے برائی کی طرف. شر سمجھ گئے نا آپ؟ برائی، برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، مگر شاید اس کو عمل کا یا موقع نہیں ملتا، یا تو عمل کا موقع نہیں ملتا یا پھر ہمت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ کا قرآن کہہ اٹھا کہ میں عمل سے پہلے اس کی نیت کو دیکھتا ہوں. نیت ایک گناہ ہے، موقع گناہ نہیں ہے. غریبی کہہ لیجئے، ڈر کا خوف کہہ لیجئے، ماحول کا خوف کہہ لیجئے، عزت کا خوف کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. نیت گناہ ہے، نیت شر ہے، پسندیدگی شر ہے، موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے.
تو نیت آپ اس کی کیا کہیں گے؟ وہ تو کمال ہے اس اللہ کا کہ جو ارتکاب گناہ پر عذاب دیتا ہے, نیتوں پر عذاب نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ پہلی سٹیج تو یہ ہوگی کہ شر آ گیا ہے دل میں, ذہن میں, مگر آمادہ نہیں ہے گناہ کی طرف. دوسرا, شر کی قسم بڑھتے جاتی ہے. ایک انسان وہ ہے جو شر کو پسند بھی کرتا ہے, شر کر بھی گزرتا ہے, آپ اسے روک بھی نہیں سکتے. روکنا چاہیں بھی تو وہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھا, ذہن اور پروگریسو مائنڈ ہے یہ. مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس شر میں خیر کا کوئی عنصر نہیں اور خیریت میری جو ہے وہ سٹیج پر ہے, خیریت میری کہیں پر درکار نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ آہستہ آہستہ وہ اس جھنجھوڑے ہوئے آئینے کی طرف, اس آئینے میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوا پلٹتا ہے, اور اس خیر کی طرف آنے کے لیے وہ شر سے ایک چھلانگ لگا کر شریعت کا رخ کرتا ہے. اور جب وہ شریعت کا رخ کرتا ہے تو وہ نہ صرف شر سے نفرت کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو مسلسل جہاد کی کیفیت میں رکھتا ہے. مسلسل جہاد کی کیفیت کیوں؟ مسلسل جہاد کی کیفیت ہے یہ. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے, چھوٹی سی مثال, دنیاوی مثال. اولمپکس ہوتے ہیں, ان کے کئی ایونٹس میں سے ایک ایونٹ ہوتا ہے براڈ جمپ, لانگ جمپ, آپ کچھ بھی کہہ لیجیے اسے. ایک ایتھلیٹ کی کئیوں دنوں کی محنت ہوتی ہے اس میں انوالو, کئی دنوں کی ورزش انوالو ہوتی ہے, محنت انوالو ہوتی ہے, اور اس پر اس کی حکومت کافی کچھ صرف کرتی ہے, اس کا اثاثہ لگاتی ہے, کیونکہ اسے امید ہے فتح کی اور نام کی. وہ ایتھلیٹ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو کیا کبھی آپ نے کسی ریکارڈ قائم کیے ہوئے ایتھلیٹ کو دیکھا ہے جو اپنی پشت سے دوبارہ واپس وہیں آ جائے جہاں سے اس نے ابتدا کی تھی؟ نہیں نا, نہیں نا. تو بس یہ شر سے شریعت کا جو سفر ہے نا, اس کا بھی ایک جہاد ہے, اس کا بھی ایک جہاد ہے. جو انسان اپنی سعی اور اپنی کوشش سے کرتا چلا جاتا ہے, مگر ایک مرتبہ انسان اس شر سے نکل کے شریعت کی طرف آ جائے, وہ کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, کیونکہ جہاں پر اس کی فنشنگ لائن ہے وہ وہی کھڑا رہ کر اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہے. جب رب کو قریب پاتا ہے, جہاں اس کا ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے, جہاں وہ کامیاب ہو گیا, اس نے دیکھا کہ میرا مقصد, میری منزل مجھے یہیں سے قریب نظر آ رہی ہے, اب پیچھے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بس یہی تو عنوان ہے ہمارا, کہ جو انسان شر سے نکل کر ایک مرتبہ شریعت کی طرف آ جائے اور شریعت میں داخل ہو جائے, پھر وہ کیسے پلٹتا ہے, کیوں پلٹتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیسے پلٹتا ہے یہ تو حیران کن مسئلہ ہے, کہ ایک مرتبہ انسان وہ نعمت عظمیٰ کو دیکھ کر, ایک مرتبہ کامیابی اور کامرانی کی حدوں کو دیکھ کر, اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کر کے کیسے کوئی پلٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہے جو ابتدا میں آپ کو بتایا تھا, کہ چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے کوئی حمد الہی کا حق نہیں ادا کرتا. اسے قلب کی ضرورت ہوتی ہے, اسے حساسیت کی ضرورت ہوتی ہے, اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو پانے کے لیے پہلے اللہ کو چاہنے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو چاہنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کو چاہنے کے لیے خود سے تھوڑی سی لو کو ہٹانا ہوگا. جب انسان خود سے خدائی کا سفر طے کرے گا, تب کہیں جا کے وہ شر سے شریعت کا سفر طے کر پائے گا. یہ جملے جو ہیں یہ صرف لفاظی مت سمجھیے ان کو. خود شناس انسان جب تک خدا شناس نہ ہو, جب سیلف سینٹرڈ انسان ہے, جب تک وہ اپنی خودی کو مار کے اپنے اللہ کی محبت نہ دل میں لائے گا, وہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ جسے منزل نظر آ رہی ہو, جسے منزل نظر آ رہی ہو, جسے فنشنگ لائن اپنی نظر آ رہی ہو, اب وہ کیا کرے؟ کہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی سہارا چاہیے نا. جب اللہ سے پہنچنے کے لیے سہارا چاہیے, اب اللہ جب چاہتا ہے کہ مڑنا نہیں پیچھے, مڑ کے نہیں دیکھنا, آگے بڑھتے جانا, تو جب اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے تو امام وقت تمہیں وہ سہارا دیتا ہے. اور وہ امام وقت تمہارا شروع ہوا آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام تمہارے وقت کا پہلا امام تھا. اللہ نے کہا جاؤ اے آدم, پھر ابراہیم کو بھیجا. یہ سلسلہ امامت چلتا رہا, اور جب یہ سلسلہ امامت کو منتقل ہونا تھا، رہبر بننا تھا، تو رب نے کہا اے رسول اگر یہ کام رہ گیا نہ تو نبی نہ میں خدا، بتا دو لوگوں کو کہ امامت کا معیار کیا ہے، کیونکہ زمانے میں لوگ ہر رہبر کو امام سمجھیں گے زمانے میں، کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے آپ کے کہ قیامت کے روز ہر ایک اپنے امام کے پیچھے مشہور ہو گیا ہوگا، اور رسول خدا اس کی تفسیر میں بیان بھی کر رہے ہیں کہ ہدایت کے امام اور ہوں گے جن کی طرف انسان جنت کی جانب رجوع کرے گا، اور جہنم کی طرف بلانے کے بھی امام ہوں گے کہ جن کی طرف انسان مجبور ہوگا کہ جائے، تب کیا کیا جائے؟ دونوں بلانے والے بلا رہے ہیں، آپ کیا نظریہ لے کے سن رہے ہیں؟ بلانے والے کا کبھی قصور نہیں ہوتا نہ اس کا کریڈٹ ہوتا ہے، یہ میں شر کے والوں کی بات کر رہی ہوں، خدا نخواستہ سے تصور نہ کیجئے کہ میں اسلام کے اماموں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ خالی یہاں پر لفظ امام کو اگر آپ ریپلیس کر دیں رہبر سے، تو رہبر تو ہر مسجد کا بھی رہبر ہو سکتا ہے، ہر ملت و قوم کا بھی رہبر ہو سکتا ہے، گھر کا بھی رہبر ہو سکتا ہے، ماں کی گود بھی بہت بڑی رہبر ہے، سب رہبر ہے، ہر ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جانے والا سب رہبر ہے، مگر سنیے تو صحیح، بہت بڑی جگہ محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کو جانچنا، دنیاوی رہبروں کو جانچنا آپ کا کام ہے، اللہ نے آپ کی صحیح کو آسان کر دیا کہ اپنی جانب سے قرآن کے جہاں جہاں الفاظ آئے ان کے ساتھ ساتھ شخصیتوں کو پیدا کیا، جو ہماری گفتگو کی ابتدا میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ یہ تاثیر جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے، الفاظ جو ہے وہ بے جان نہیں ہے، قرآن کے الفاظ بے جان نہیں ہے، قرآن کے الفاظ شفا ہیں، قرآن کے الفاظ جزا ہیں، قرآن کے الفاظ انسان کے لیے دعا ہیں، قرآن کے الفاظ انسان کے لیے ایک راستہ ہے، ایک سبیل ہے، تو تاثیر تو بے جان نہیں ہے نا، یہ الفاظ میں تاثیر آئی تو کہاں سے آئی؟ رب نے کہا کہ میں نے کل شین ایسا نہ ہوں فی امام مبین، ہم نے امام کے لفظ میں ہر چیز کو ایسا کر دیا ہے، ہر چیز کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، تو اگر آدم تم نہ ہوتے تو یہ قرآن لوگوں کو کیسا دکھاتا کہ قصور مان لینے سے سزائیں کم ہو جایا کرتی ہیں، اے ابراہیم اگر تم نہ ہوتے تو لوگوں کو یہ کیسا پتا چلتا کہ عیسیٰ اور قربانی کیسے دی جاتی ہے، اور اگر اے حسین تم نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسا پتا چلتا کہ وہ ترکنا ہو فی الآخرین ہم فدینا ہو بالذب نظیم تک کا سفر یہ امامت کیسے طے کرتی ہے، یہ سفر جو تھا یہ شخصیت کے ساتھ ساتھ چلا، شخصیت کے ساتھ ساتھ چلا، الفاظ کبھی بھی شخصیت کے بغیر نہیں تھے، رسول سے مسجد میں بیٹھ کر پوچھا گیا یا رسول خدا یہ امام مبین کون ہے، بار بار رسول اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹھہر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹھہر رہے ہیں، آخر میں جب ایک امام کو داخل ہوتا ہوا دیکھا تو انگلی کے اشارے سے کہا یا علی تم ہو امام مبین، شخصیت کو ہر وقت سامنے رکھا ہے اسلام نے، شخصیت کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے اسلام نے، اسی لیے اللہ کے رسول ایک بہترین حدیث جو آج کی ضرورت ہے، جو آج کی ضرورت ہے، کہا دیکھو رہبر اور امام پہچانو، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جہاں عالم کی پہچان صرف اس کے لباس سے ہونے لگے گی، جہاں عابد صرف رمضان کی عبادتوں سے پہچانے جائیں گے اور جہاں قرآن صرف خوش لہنی سے پہچانا جائے گا, یعنی اچھی خیرت سے پہچانا جائے گا, یعنی ان کی حیثیت بس اتنی ہی رہ جائے گی کہ اگر ایک خوش لباس, ایک بہترین بیک گراؤنڈ کو بلانگ کرنے والا اگر کوئی بہترین لباس پہن کے آپ کے بازو بیٹھنے کے لائق ہو تو آپ اسے ہی عالم سمجھیں گے, اور اگر کوئی رمضان تک کی عبادتوں میں اپنے آپ کو محدود رکھ لے تو آپ اسے عابد کہیں گے, اور قرآن کی حیثیت صرف ایک بہترین خیرت کے لیے رہ جائے گی. جیسے میں ہر بار کہتی ہوں, باہوش تو لیتے نہیں اس سے کوئی کام اور بے ہوش کو خوراک کی ہوا دیتے ہو. تو لہٰذا ایک عمر پہ وقت ایسا آئے گا, اور جب ایسا وقت آئے گا تو رسول خدا کہتے ہیں تم پر ایک ایسا بادشاہ مسلط ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے ایک ایسا بادشاہ مسلط ہوگا جس میں نہ رحم ہوگا, نہ علم ہوگا, نہ حلم ہوگا. اور آج وہ وقت آ رہا ہے کہ جب انسان اپنے رہبر اور اپنے امام کی پہچان کی وجہ سے ہر صدا لگانے والے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا دیکھ کر دوڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا؟ مطلب ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک انسان میں؟ ہم کس لیڈر کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں اس شر سے نکال کے خیر کی طرف لائے گا؟ کیا کوالٹیز ہیں اس میں, یا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کا ہر انسان جو ہے نا, وہ ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں شاید آپ کے دل کو چھو جائے, اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اور وہ ہے اسپرچل ہیلنگ. آپ کو اگر صحیح لگتا ہے تو میں آگے بڑھوں. ہر انسان اس ایک لفظ کے پیچھے دوڑ رہا ہے, مجھے کسی بھی طرح سے نا میری روح کو تسکین دے دو. لہٰذا اسپرچل ہیلرز ہیں, اسپرچل ہیلتھ جسے چاہنا ہے وہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہے, اور سنا ہے کہ باہر کی کنٹریز میں تو اسپرچل اسکولز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, اور خدا معلوم کیا کچھ کرتے ہیں. مگر جس انسان کو صحیح چیز صحیح جگہ ڈھونڈنا نہیں آتی ہو نا, صحیح چیز صحیح جگہ ڈھونڈنا نہیں آتی ہو, تو جب مالک نے کہہ دیا کہ کبھی نہ پاؤ گے, کیونکہ یہ جو اسپرچل ہیلرز ہیں نا تمہارے سوائے محمد اور آل محمد کے کسی درگاہ پہ نہیں ملیں گے, اور جو اسپرچل اسکول ہے تمہارا, جو انسٹیٹیوشن ہے تمہارا, جو درسگاہ ہے تمہاری, وہ تمہارا قرآن ہے. سب سے بڑا سہارا تمہارا قرآن تھا, مگر تم نے ہر پکارنے والے کو سمجھا کہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا قصور جانتے ہو صرف اتنا تھا کہ تم نے شر کو شر نہیں سمجھا, اس لیے تمہیں شر کی آواز بلانے والا اچھا لگنے لگا. اتنا ہی قصور ہے ہمارا کہ ہم شر اور خیر میں ڈسٹنکشن نہیں کر پا رہے, فرق نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا برائی کا بھی طالب ہمیں اچھا لگتا ہے. جو چیزیں یونیورسلی بری ہیں جیسے قتل, فساد, بدکاری, شراب, جو چیزیں ایک بڑے کینوس پہ مان لی گئی, انٹرنیشنلی مان لی گئی کہ یہ چیزیں بری ہیں, چلو ٹھیک ہے ان سے بچتے رہیں, مگر ہماری گفتگو کسی بھی موقع پر یہ نہیں رہے گی کہ جو چیزیں آلریڈی ایکسیپٹیڈ ہیں کہ یہ بری ہیں اور شر ہیں ان سے نکلنا ہے. ہماری گفتگو تو یہی رہے گی کہ جن چیزوں کو انسان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ صحیح ہے. آج 90% لوگوں کو یہ ابھی تک اطمینان نہیں ہوتا کہ گانا کیوں حرام ہے, غیبت کیوں حرام ہے. یہ غیبت نہیں ہے, یہ چیز گانا نہیں ہے. ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے کے بجائے اگر میں ایک راک باٹم ایک جملہ کہہ دوں تو شاید بہتر ہوگا. پھر آپ خود سمجھدار ہیں, آپ خود سمجھتے جائیے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام, اور کون سی چیز مکروہ ہے اور کون سی چیز ناپسند. بس ایک جملہ سن لیجیے, رب کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم ان چیزوں کی گہرائی میں جاؤ, کیونکہ گہرائی میں جانے کے لیے جب اس نے قرآن بھیج دیا ہے تمہارے پاس, تو زندگی میں 70, 80, 90 برس تو صرف اس کی گہرائی میں اپنے آپ کو تلاش کرنے میں گزر جاتے ہیں. معرفت کی تلاش میں اگر عمر گزر جائے گی تو آپ عارف کب بنیں گے؟ معرفت کی تلاش میں اگر ہماری عمریں گزر جائیں تو ہم عارف کب بنیں گے؟ عمر کا حصہ ہی باقی نہیں رہے گا. اس لیے رب نے نہیں چاہا کہ ان چیزوں کی گہرائی میں جایا جائے. لہٰذا سب چیزوں کو کہا کاٹ کے رکھ دو اپنی زندگی سے, کاٹو اپنی زندگی سے انہیں, کیونکہ گہرائی میں جانے کے لیے بہت کچھ تھا, بہت کچھ تھا. اور جب بہت کچھ رب نے گہرائی میں جانے کے لیے یہ کتاب بھیجی, تو جب اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو ایک ہی آیت کافی ہے, بسم اللہ. آیت کی ابتدا بسم اللہ. اپنی زندگی کو اللہ کے نام سے شروع کر کے دیکھو, اللہ سے وہ محبت کر کے دیکھو, کیونکہ جسے ایک مرتبہ اللہ سے محبت ہو جائے جائے نا پھر اس کی کسی سے لو نہیں رہتی. جسے ایک مرتبہ اللہ سے لو لگ جائے پھر اسے زندگی میں کسی رشتے سے تڑپ نہیں رہتی. جسے ایک مرتبہ اللہ سے حصول ملنے لگے اسے پھر کسی سے امید باقی نہیں رہتی. جسے ایک مرتبہ اللہ کو دوا سمجھ لیا, جس انسان نے ایک مرتبہ اللہ کو دوا سمجھ لیا اسے دنیا والوں کا دیا ہوا درد پھر تکلیف نہیں دیتا. جس نے اپنے اللہ کو دوا سمجھا ہے اسے دنیا والوں کا دیا ہوا درد تکلیف معلوم نہیں ہوتا. جب اس طرح سے کوئی اپنے اللہ کے نام کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کی ہدایت کرے. جب اللہ ہدایت کرتا ہے تو اپنی ہدایت کو مشروط کر کے بس ایک ہی بار کہتا ہے خدا للمتقین, میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں. اچھا تو پھر تم رب المتقین ہو کیا؟ نہیں میں تو رب العالمین ہوں. یعنی میں متقین کی ہدایت نہیں کرتا, میں تو سب کی کرتا ہوں. متقین ہے جو میری ہدایت لے پاتے ہیں, بدنصیب ہم ہیں جو اللہ کی ہدایت سے دور ہیں. بدنصیب ہم ہیں جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی آج کھوکھلے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. بدنصیب ہم ہیں کہ جب کبھی وضو کر کے قرآن کی طرف جاتے ہیں تو بھی اس تڑپ سے نہیں جاتے کہ یہ قرآن ہمارے ہر مداوے کا حل تلاش کر کے دے دے. بدنصیبی ہماری ہے. رب تو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں, جب میں رب العالمین ہوں تو میں ہدی للناس ہوں, سب کی ہدایت کرتا ہوں, مگر لیتے صرف متقین ہیں. کیوں کیوں لیتے ہیں متقین؟ تقویٰ کی بڑی بڑی گفتگو تو اس وقت نہیں کرنا ہے, بس ہاں ایک چند جملے ضرور کہنا ہے. اس آیت کو مکمل کر دیتے ہیں اور یہیں پہ جواب مل جائے گا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, سنی بھی آیت ہے. کیا ہے اس آیت میں؟ ان کی ہدایت ہوتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا غیب کیا ہے؟ یہ جو آپ سب جانتے ہیں, یہ بات نہیں کرنا کہ کیا رب کو ہم نے نہیں دیکھا تو رب غیب ہے. یہ باتیں بچے بھی نہیں کرتے اب. کیوں؟ کیونکہ میں نہ ہو تو نہ ہو جب تک, میں نہ ہو تو نہ ہو جب تک, ممکن ہی نہیں کہ حباب ہو اور آب نہ ہو. یعنی ممکن ہی نہیں کہ پانی کا بلبلا ہو اور پانی نہ ہو. تو لہٰذا رب غائب ہے, نہیں یہ گفتگو نہیں کرنا. جنت جہنم غائب ہے, نہیں یہ گفتگو بھی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ زمانے گئے جب جنت جہنم کو یوں سکھایا جاتا تھا کہ عرش مولا پر ایک جگہ ہے جنت جہاں اجر ملتے ہیں, اور عرش مولا پہ ایک مقام ہے جہنم جہاں پر عذاب ملتے ہیں. اب وہ زمانہ آ گیا ہے جہاں پہ یہی پر عمل ہے اور یہی پر اس کا حساب ہے. رب اب آخرت کے لیے شاید حساب کتاب بھی روک کے نہیں بیٹھا ہے. دنیا ہی میں نیکی کرو اور سامنے اجر دیکھتے ہو, صلہ دیکھتے ہو, اور دنیا ہی میں کسی کے ساتھ بدی کرو تو سامنے اس کا انجام دیکھتے ہو. یعنی آخرت میں تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف بندے اور اللہ ہی کے سوال و جواب رہ جائیں گے, کیونکہ بندے اور بندے کے درمیان جتنی فسادات ہو رہی ہیں, جتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں, جتنی نفرتیں اور جتنی حسد, جتنی کدورتیں, ہر چیز کے حساب ہم اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو ریشم اور دبیس کے بہترین لباس پہن کر بھی انسان کے اگر چہروں پہ اداسی ہو تو یہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے؟ بہترین محلات میں رہتے ہوئے بھی اگر بہترین بستر پہ سوتے ہوئے بھی کوئی کروٹیں لیتا ہو تو پھر اس کو جہنم نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اور اگر غریبی اور مفلسی میں بھی انسان صرف اس امید پہ جی رہا ہو کہ مالک کسی کی دعائیں ہیں جو لگ رہی ہیں, مالک کسی کی دعائیں ہیں جو میں چل رہا ہوں, تو یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کیفیتیں ہیں, یہ سب کیفیتیں ہیں. تو غیب تو یہ بھی نہیں رہا, یہ سب ایمان کی ہماری بنیادیں ہیں. آگے بڑھنا ہے ایمان کی جانب, تو اب غیب کیا رہا؟ ایک ایسا کانسیپٹ, ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسی بنیاد دین کی جسے شروع سے لے کے آخر تک رب نے انسان کو سمجھایا ہے, سکھایا ہے, بتایا ہے, آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں پگرڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, سیزل آف ہوتی جا رہی ہے, ہمارے ذہن سے نکلتی جا رہی ہے, اور وہ ہے یہ فانی دنیا کا کانسیپٹ. آخرت کا وقت مول معین ہے؟
مجھے نہیں پتا مگر
معین ہے معلوم نہیں ہے. آخرت کا وقت معین ہے, اللہ کو بے شک پتا ہے آخرت کب آنے والی. ہم کو نہیں پتا اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں آخرت کب آئے گی, کسی کو نہیں پتا. کسی میں اور رب میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. وقت موت معین ہے, ہمیں نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو زندگی مرضی الہی کے تحت گزرتی. نہیں پتا ہے اسی لیے زندگی اپنی مرضی سے گزر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں کے وقت معین نہیں ہوتے ہیں نا, جن چیزوں کے وقت کوئی ڈیٹس نہیں دی جاتی ہے نا, انسان انہیں بہت دور سمجھتا ہے. بس جواب آ گیا. جن چیزوں کا وقت معین نہیں ہوتا ہے انسان اسے بہت دور سمجھتا ہے. جب دور ہو جاتی ہے چیزیں تو آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سے قریب سمجھ کے اپنے رب سے بھی دور کر لیتا ہے. اب سنیے, فانی دنیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کے دو جملے سنیے اور آہستہ آہستہ گفتگو کو تمام کر دوں. فانی دنیا کا کانسیپٹ ہمیں پتا ہے, ازل سے لے کے ابد تک سب کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. ہم نہیں جینے والے ہیں, نہ یہ پیڑ پھل بوٹے کچھ نہیں جیئیں گے, نہ یہ پہاڑ ریزا ریزا سب کچھ ہو جائے گا. سب جانتے ہیں, ہر انسان جانتا ہے. اور یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی, سب جانتے ہیں. فانی دنیا کو ہم نے ایسا جانا ہے. مگر آپ جانتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق کہاں سے آ گیا. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میرے مرنے سے پہلے بھی یہ دنیا فنا ہو سکتی ہے تو میرے انداز مختلف ہو جائیں گے. میری ہرس اور میری تما میں انتہائی کمی بلکہ خاتمہ ہو جائے گا. میرا ہرس اور میرا تما کیوں نہیں ختم ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں تو شاید دنیا سے چلا جاؤں گا مگر میرے بعد دنیا تو چلتی رہے گی نا. تو جو چیزیں اس سے میں محروم ہوا میرے بعد جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ان چیزوں کو انجوائے کریں گے. آپ سمجھ لیں اس بات کو, آپ سمجھ لیں اس گفتگو کو کہ میرے مرنے کے بعد دنیا نہیں ختم ہوتی. بہت اچھا ہوتا اگر میرے مرنے سے دنیا بھی ختم ہو جاتی تو نہ مجھے ملا نہ تجھے ملا. سمجھے آپ اس بات کو؟ انسان کی زندگی میں اتنا ہرس اور اتنا حسد تھا کہ اسے مرنے کے بعد بھی یہ چیز مرنے نہ دی کہ میرے بعد میرے پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے وہ اس دنیا کو دنیا کی کنٹینیوٹی میں جیئیں گے اور اس دنیا کو بھرپور طرح سے انجوائے کریں گے. لہذا آخری دم تک میرا ہرس مجھے یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں کہیں پر بھی ٹھہر جاؤں. میں نے دونوں ہاتھوں سے اس دنیا کو باقی سمجھ کے سمیٹنا شروع کیا اور اپنے رب کو بھلا دیا, اپنے رب کو بھلا دیا. تو فانی دنیا کو اگر انسان اس طرح ذہن میں لائے کہ مالک شاید میں جیتا رہ جاؤں اور یہ دنیا ختم ہو جائے تب کیا ہوگا؟ کیا میں تیار ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے؟ کیا میں تیار ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے؟ اور اگر نہیں ہوں تو پھر کیا دیر ہے کہ انسان اس شر سے نکل کر اس شریعت کی طرف کیوں نہیں آتا؟ جب اس شریعت کی طرف آنا چاہتا ہے تو شرع کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں واضح کر دوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ کے مجموعے کو صرف شریعت کہتے ہیں تو فقہ تو کتاب چاہے شرع کا ایک دیپاچہ ہے بس, اور کچھ نہیں. فقہ تو بس ایک انداز بیان ہے, فقہ تو بس ایک کیفیت ہے شریعت کی. کیونکہ اگر رسول خدا صرف فقہ چھوڑ گئے ہوتے, اگر رسول خدا صرف فقہ چھوڑ گئے ہوتے تو لوگ رسول کو ان کی صرف نمازوں سے پہچانتے, رسول کو صرف ان کے روزوں سے پہچانتے, رسول کو صرف ان کی زکات سے پہچانتے. مگر نہیں, رسول ایک انداز زندگی چھوڑ گئے ہیں, ایک انداز زندگی چھوڑ گئے ہیں. احکام الہی کا مجموعہ ہے شریعت, احکام الہی کا مجموعہ. اور احکام الہی میں جب انسان آتا ہے تو شرع عربی زبان میں گھاٹ کو کہتے ہیں. گھاٹ ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی آ کر ٹھہرتا ہے جو لوگوں کی پیاس بجھاتی ہے, اور گھاٹ وہ جگہ جو نہ صرف پیاس بجھائے بلکہ ان کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہے. بس شریعت بھی ایک ایسی ہی شہر ہے تمہاری زندگی میں جو تشنگان معرفت کی تسکین کا سبب بنتی ہے, تشنگان معرفت کی تسکین کا سبب. جو لوگ اللہ کی جانب بننا چاہتے ہیں ان کی تسکین کا سبب, کیونکہ وہ جتنے بھی نیکیاں کر لیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو پاتے. تشنگان معرفت کی پیاس نہیں کہا تفسیر میں, تشنگان معرفت کی پیاس نہیں کہا کہ پیاس بجھتی, کیونکہ پیاس بجھ جاتی ہے تو انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. مگر جسے تسکین نہیں ملتی نا وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے اور مزید اور پانے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا زندگی میں جتنی بھی نیکیاں انسان کر لے, ہر نیکی, کیونکہ نیکوکاروں کی ایک ایسی ہائے جو اللہ کے رسول سے شروع ہوتی ہے اور آج بھی وقت کا امام ان نیکیوں کو قبول کر رہا ہے اور ان نیکیوں کو تصدیق کر کے مہر لگا رہا ہے. لہذا چونکہ ان کی قبولیتوں کی حد نہیں ہے لہذا ہماری نیکیوں کی حد نہیں ہوا کرتی. تو لہذا جو انسان اپنی نیکی پر مطمئن نہیں ہے اسے کبھی بھی تسکین نہیں ملتی. جب تسکین نہیں ملتی تو معرفت کے سفر پہ جاری اور ساری ہے. معرفت کے سفر پہ جو انسان جاری ہے وہ شریعت کا امام ہے. جو شریعت کا امام ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نانا کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے اور میرے بابا کی سیرت کو لوگ بھلا رہے ہیں. بھول گئے لوگ, بھول گئے لوگ درگزر کی آیات پڑھتے کیسے اگر یہ نہ دکھاتا رسول کہ کس طرح سے کچرا بار بار پھینکے اور کس طرح سے اسی راستے گزرے. بھلا بیٹھے لوگ انصاف کی آیتیں پڑھتے کیسے اگر وہ مسند عدالت پر بیٹھا ہوا علی اس انصاف کو کر کے نہ دکھاتا. عصمت اور طہارت کا کس کو سمبل دکھاتے اگر اس چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی فاطمہ زہرا کو نہ دکھاتے. صبر کا مجسمہ کسے دکھاتا خدا اگر حلم حسن کو واضح نہ کرتی شخصیت. اور حسین ابن علی دین کو کس طرح بچایا جاتا ہے یہ قرآن مجید جو سارا وقت بتا رہا ہے کہ اپنے نفس کو بلند کر کے مطمئنہ کی منزل پر لاؤ. آج یہ آیتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں اگر تمہارا کردار نہ ہوتا. لہذا تمہارے کردار کو اگر دنیا کے سامنے آنا ہے تو تمہیں اس مدینے سے جانا ہوگا. اگر دنیا کو حسین کا ایک یادگار انقلاب اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا ہے تو حسین تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا. اچھا گھر تو چھوڑ دیں پھر کیا کریں؟ کہا ایک بستی بساؤ حسین. کہاں بسائیں؟ کہا جنگل میں بساؤ حسین. کہا جنگل میں بستی بسائیں گے؟ اجڑے ہوئے جنگل میں. کہا نہیں اجڑے گا نہیں, ایک عرش مولا ہوگی ایک کربلا مولا ہوگی. تم چلو تو صحیح اپنے سفر کو شروع تو کرو, اپنے سفر کو شروع تو کرو. کیونکہ یہ مدینے سے جب رسول گئے واپس مدینے نے بلا لیا, مگر جب رسول دنیا سے گئے تو حسین تمہیں یہ بتا کر گئے تھے کہ حسین تجھے مدینے میں نہ کفن ملے گا نہ دفن ملے گا. اس لیے اپنی وصیت میں پارچے کیے تھے کفن کے پر تجھے نہیں دیا. جب فاطمہ گئی مدینے سے تو حسین ابن علی یہ جملے تمہارے ہی تھے کہ اماں اماں حسین غریب ہو گیا. جاؤ حسین اب غریب الوطن بننا ہے تو جاؤ ماں کی لحد پر جاؤ, جا کے اجازت لے اور پھر وہ جملے بول اپنی زبان سے, میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں. آواز دو حسین کو اماں حسین ہوں. جب بندے کفن کھلے تھے حسین تیرے لیے, آج فاطمہ لحد چھوڑ رہی ہے میرے واسطے. بھائی حسن دنیا سے گئے تھے نا, یہی مدینہ تھا, یہی مدینہ تھا, اسرار امامت تعلیم کیے تھے. اب چلو حسین بھائی کے اس صبر کو ساتھ لیے لیے چلو. تیاریاں ہو رہی ہیں, تاریخ کہتی ہے مدینے میں ایسا کوہرام کبھی نہیں تھا, مدینے میں ایسا کوہرام کبھی نہیں تھا. ہاں جب رسول خدا بھی گئے تھے تو مدینے کے در و دیوار روئے تھے, مگر آج ایک عجیب کوہرام ہے کیونکہ آج امام وقت رو رہا ہے. بار بار لہج مادر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں الفرام, بار بار خیمہ, بار بار گھروں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں الفرام. اور یہ کیسی تیاریاں ہیں پروردگار عالم, پروردگار عالم برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو. کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو. کیسی منزل ہے یہ, کیسی منزل ہے. سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. یہ بی بی ایک بی بی بار بار مڑ مڑ کے دیکھتی ہے, کبھی گھروں کی جانب دیکھتی ہے کبھی اپنی خالی گود کی جانب دیکھتی ہے. بی بی شہر جاؤ, جو گودیں بھری ہوئی ہیں پہلے انہیں سوار ہو لینے دو. آئیوں طریقت الحسین ہے، اسے ہم سوار کرائیں گے۔ سوار کرا دیا، اماریاں سج گئی، ناخے آ گئے، اب آہستہ آہستہ چلنے کو ہے کہ ایک بی بی بے چین ہے، میرا ماں جا، میرا علی اصغر، میرا شش، میری گود کا پانا، مڑ کے دیکھتی ہے تو شغرا کی گود سے لپٹا ہوا علی اصغر نہیں آ رہا ہے۔ حسین ابن علی، کانوں میں کہو حجت خدا کے فرزند، اور حجت تمام کرو علی اصغر، بچہ باپ کی گود میں ہو کر آ گیا۔ ایسے میں آخری رخصت بڑی قرض کی ہوا کرتی ہے زادان امام، بچی باپ کی آگوئی سے نپٹ کر کہتی ہے بابا مجھے للہ شاد لے چلو،
ماتمِ حسین